والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خواتين الإسلام وبرادران الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں نے آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھی ہیں کہ جماعت اسلامی کس طرح کی جماعت ہے، کیا مقصد لے کر اٹھی ہے، کون سی تبدیلیاں اس کے پیش نظر ہیں، اور اس جماعت کی ذمہ داران کی کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، ان کے کیا فرائض ہیں، اور اس وقت دنیا کی صورتحال کیا ہے، عالمی صورتحال کیا ہے، اور اس صورتحال میں ہمیں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز سے ہم کیوں کر کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اسی کو لوں گا کہ جماعت اسلامی کیا مقصد لے کر اٹھے. جماعت اسلامی کوئی نئی فکر لے کر نہیں اٹھی، کوئی نیا فلسفہ گھڑ کر نہیں اٹھی. اس کے بانی مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے کوئی نیا فلسفہ، کوئی نیا نظریہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس نے، اس جماعت نے اور اس کے بانی نے اس امت کو اس اصل فرض کی طرف متوجہ کیا ہے جو امت مسلمہ کا فرض ہے، اور جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو بتانا ہر مسلمان کا فرض تھا، اس کی یاد دہانی کرانا فرض تھا، اور قرآن و سنت نے جس کا واضح طور پر تعین کر دیا ہے کہ یہ امت کس طرح کی امت ہے، اس کا اجتماعی مقصد کیا ہے، اور اس کے افراد کو کن حقیقتوں کی طرف انسانیت کو بلانا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں عدل و انصاف کی علمبردار امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دیں گے. دوسری جگہ فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے، اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرو جیسے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. واجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں تمہارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا جو تمہاری اٹھانے کے قابل نہ ہو، تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام پچھلی کتابوں میں بھی مسلمان رکھا تھا، اس میں بھی مسلمان رکھا ہے، تم مسلم ہو، تمہارا تشخص مسلمان کا ہے، مسلم کا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو. فاقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرو. وآت الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ جوڑ جاؤ. ہو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، بس کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اور فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو دعوت خیر دے، خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، کامیاب گروہ ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں امت کے سامنے اس کا فریضہ رکھ دیا گیا کہ یہ تمہارا فریضہ ہے. اور جب امت کا اجتماعی فریضہ ہے تو ظاہر ہے کہ امت کے ہر فرد کا فریضہ ہوا. امت کے ہر فرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس اجتماعی فریضے کو ادا کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے، تم نے اس میں کیا حصہ ادا کیا ہے. اس لیے ہر شخص کو، ہر امتی کو جھنجھوڑنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اس اجتماعی فریضے سے غافل نہ ہو جائیں. یہ اجتماعی فریضہ جو امت کا فریضہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت ہے، ان کی تائید ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ دنیا بھر کے تمام ادیان اور تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا، مسلسل اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، اور اپنے جانے کے بعد اس امت کو اس کام پر لگا دیا کہ اب اس امت کا کام ہے قیامت تک کہ یہ لوگوں کو دعوت الی الخیر دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اسلام کی دین کو غالب کرنے کے لیے یا اقامت دین کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، جہاد کرے، جان لڑائے، مال خرچ کرے، بھاگ دوڑ کرے، زبان استعمال کرے، علم حاصل کرے، علم کو پھیلائیں، اور دلیل کی میدان میں بھی اور قوت کے میدان میں بھی اور زندگی کے ہر شعبے میں اس دین کو بالادست کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. قیامت تک اس امت کا کام ہے کہ لوگوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے، اور لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے جو لوگ منحرف ہو چکے ہیں ان کو بلائے اور ان کو سیدھے راستے پر لائے. یہ امت کا فریضہ ہے، ہر امتی کا یہ کام ہے. تو اس جماعت نے بھی اپنے پہ یہ مقصد اپنایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا مقصد بنایا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نئی بات نہیں کی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بلایا کہ یہ قرآن و سنت کی آیات کی روشنی میں اور تعلیمات کی روشنی میں یہ تمہارا مقصد ہے، تمہارا مشن ہے، اپنے اس مقصد کو سنبھالو اور اس کی طرف واپس بلاؤ. اس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا. اسی زمانے میں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ مصر میں اخوان المسلمون کی بنیاد رکھی. ترکی میں اور انڈونیشیا میں اسی طرح کے مسلحین اٹھے، اور ان سب کی آپس میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، آپس میں کوئی کانفرنس نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کی شخصیت اور ایک دوسرے کے خیالات سے بھی بے خبر تھے، ایک دوسرے کی کوششوں کا ان کو خبر بھی نہیں تھا، لیکن ایک ہی طرح کی تحریکیں اٹھیں، ایک ہی مقصد لے کر یہ تحریکیں اٹھیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نور ایک تھا، منبع ایک تھا، روشنی ایک تھی، جہاں سے روشنی حاصل کی گئی اس کا چشمہ ایک تھا. اس لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کے مختلف حصوں میں ایک طرح کی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں. یہ بنیادی مقصد، یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، اس کام سے پیچھے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین کی جدوجہد اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اتباع سنت ہے. یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی رضا جوئی چاہتا ہے، جس کو آخرت کی فلاح مطلوب ہے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی پیروی کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ کی رضا جوئی چاہتا ہے، جو آخرت کی فلاح چاہتا ہے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ نمونہ لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا. دعوت الی اللہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تم لوگوں سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور ہم پوری طرح روشنی میں ہیں, میں اور جو میری اتباع کرنے والے پوری طرح روشن ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہم کسی انتشاری فکری میں مبتلا نہیں ہیں, ہمارے لیے کوئی راستے گنجلک نہیں ہے, ہمارے لیے بالکل صاف اور واضح راہ ہے, منزل ہماری متعین ہے, ہم اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں, ہم آخرت ہی پھیلانا چاہتے ہیں, ہمارا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کردہ راستہ ہے, ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, یہ ہماری منزل متعین ہے, اس منزل کی طرف جانے والا راستہ متعین ہے, کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے, کسی طرح کا انتشار فکری نہیں ہے, یہ بنیادی اشارہ, یہ بنیادی مقصد ہر وقت ہمارے سامنے روشن ہے. یہ اس مقصد کے بعد پھر یہ کام کرنے کے لیے اٹھی ہے, یہ جماعت اسلامی کا مقصد ہے, اس کام کرنے کے لیے اٹھی ہے, اس کام کے کرنے والوں کی کیا اوصاف ہیں, ان کی کیا صفات ہونی چاہیے, جو ساری دنیا میں اللہ کی دین کو غالب کرنے والے ہیں, جو ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ سربلند کرنے والے ہیں, جو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں, جو اپنے اپنے علاقے میں اس بات کے مسئول ہیں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست کی طرف لائیں, ان کی کیا صفات ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت تو ان کی یہ ہونی چاہیے کہ جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کام کا پورا ادراک اور پورا شعور حاصل کریں. ہمارا کام کیا ہے؟ جب تک کہ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے ہم اپنی سینے کو اور اپنے دل و دماغ کو منور نہیں کرتے تو اس وقت ہم لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ اس لیے اس کا ادراک ہونا چاہیے, اس کا شعور ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس راستے کی طرف بلاتے ہیں, اس کا خود علم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے قرآن و سنت ہی اصل سرچشمے ہیں علم کے, کہ اس کی روشنی میں آدمی کو پتہ چل سکتا ہے کہ دین کیا ہے اور ہم کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. پھر دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ اس پر خود عمل پیرا ہو, جس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ خود اس کا نمونہ ہو, اس کے اوپر تو اس میں کوئی تضاد نہ ہو کہ جو جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول کے لوگ اس پر اوپر انگلی اٹھائیں کہ خود تو تمہارے اندر یہ اور یہ خرابیاں ہیں تو تم کس طرح لوگوں کو ان بلند حقیقتوں کی طرف بلاتے ہو, تضاد نہ ہو, کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اور وہ فرائض سے اجتناب کرنے والا نہ ہو, کبیرہ گناہ سے اجتناب کرنے والا اور فرائض کو ادا کرنے والا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی بڑی خرابی نہ ہو کہ وہ لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے یا تم یہ فلاں دین کے فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتے. خود عمل پیرا ہو, حسن سلوک رکھتا ہو, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, نیک برتاؤ کرنے والا, اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا ہو, لوگ اس کے حسن سلوک کے معترف ہوں اور لوگوں کو دعوت دین کی خاطر لوگوں کو بلانا یہ اس کا کام ہو, اس کا تن اس کے بارے میں پہچانا جاتا ہو کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے, اس کے بارے میں پہچانا جاتا ہو کہ انصاف والا ہے, پہچانا جاتا ہو کہ عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, اس کے بارے میں پہچانا جاتا ہو کہ یہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے, کسی لسانی اور کسی علاقائی تعصب میں مبتلا نہیں ہے, یہ انصاف کے ساتھ ہے, یہ حق کے ساتھ ہے اور یہ بات کرتا ہے تو حق کے بات کرتا ہے, اگرچہ اس کی زد اس کے اپنے پڑوسیوں اپنے عزیز و اقربا پر پڑے یا اپنے آپ پر پڑے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب بات کرو تو عدل کی بات کرو, انصاف کی بات کرو, اگرچہ اس کی زد تمہاری اپنی برادری پر اور تمہارے اپنے ذوی القربا اور رشتہ داروں پر نہ پڑتی ہو, اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ انصاف کے ساتھ ہے, حق کے ساتھ ہے اور عدل کے ساتھ ہے, انصاف کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اور راستباز ہو، دیانتدار ہو. یہ اس تمام اچھے اوصاف سے متصف ہو جہاں تک بھی ہو سکے، اور اس کے پیش نظر اصلاح ہو. جتنے بھی اس کے بس چلے اس کے پیش نظر ہم ہر کام میں اصلاح ہو، شریر نہ ہو، لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کرنے والا نہ ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے والا نہ ہو، چغلی اور غیبت کرنے والا نہ ہو، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے والا نہ ہو، بلکہ ایک مصلح کی کیفیت ہو اس کی ہر کام میں، اس کی حد المقدور وہ استطاعت، وہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرنے والا. یہ اس کام جس جو بلند کام ہم لے کر اٹھے ہیں اس کو لے کر چلنے والوں کی یہ ابتدائی، کہ وہ خود اس کام کا ادراک رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، اس کا علم رکھتے ہوں جس کام کو وہ کرنے گئے ہیں، اور اس کام اور جس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان صفات سے وہ متصف ہو تاکہ اس لوگ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں. اس میں یہ خرابی. تیسری صفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کا علاقہ ہے، جس علاقے میں اس نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، اس علاقے کو پہچانتا ہو، اس علاقے سے باخبر ہو، اس فیلڈ سے باخبر ہو، اس میں کون لوگ باثر ہیں، کون لوگ کس گروہ کے ساتھ ہیں، پوری فیلڈ کے بارے میں اس کو پورا علم حاصل ہو، اور کون سے فتنے وہاں پہ سر اٹھا رہے ہیں اس کے بارے بھی اس کی نظر ہو، اور اس کے اندر یہ عزم ہو، یہ حوصلہ ہو کہ جس علاقے میں بھی اس کو ذمہ داری حاصل ہے، سپرد کی گئی ہے، اس علاقے میں وہ غالب کر دے گا اپنے اس نظریے کو، یہ عزم رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسان اور اگھاری ہو، چاہے وہ ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور ہو، لیکن جب وہ کسی تحصیل اور کسی ضلع کا امیر یا ناظم یا کسی گاؤں کا ناظم مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے پیش نظر ہے کہ اللہ کا دین کے سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، تو اس کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ گاؤں کی چودھری، علاقے کے وڈیرے اور وہاں کی سیاسی رہنما اور سیاسی لیڈر، ان تمام کے مقابلے میں عزم رکھتا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، اور اگر یہ لوگ رکاوٹ بنتے ہوں اور مزاحمت کرتے ہوں تو ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جو اس کے اندر حوصلہ پایا جاتا ہو. اگر یہ حوصلہ نہیں ہے، یہ عزم نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، تو غلبے کا کام نہیں ہو سکتا. اقامت دین کی جدوجہد وہی لوگ کر سکتے ہیں، وہی گروہ کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ بھیڑ پڑے، اس کے ساتھ بھیڑ جائے اور اس کے ساتھ لڑ جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پلاننگ کرے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرے کہ میں جس علاقے میں ناظم مقرر کیا گیا ہوں، یا جس علاقے میں مجھے امیر مقرر کیا گیا ہے، جس علاقے میں مجھے تحریک اسلامی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس علاقے میں دین کو کس طریقے سے میں بالادست بنا سکتا ہوں. اگر وہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے تو پورے ملک کا اس کو منصوبہ بنانا چاہیے، اگر وہ صوبے کا ذمہ دار ہے تو پورے صوبے میں اس کو اس کا منصوبہ بنانا چاہیے، اگر وہ ایک ڈویژن یا ایک ضلع یا ایک تعلق ہے یا ایک تحصیل یا ایک گاؤں کا ذمہ دار ہے تو اپنے فیلڈ میں اس کو اس کا نقشہ بنانا چاہیے کہ بلاخر مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر دین بالادست ہو. پھر یہ بھی میں عرض کروں کہ جس علاقے میں بھی آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس علاقے میں ہر شخص تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس ملک کی آبادی 12 کروڑ ہے مثلا، اور میں یہاں پہ صرف 12,000 لوگوں کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ میری تو یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان 12,000 لوگوں کی تربیت کر دوں، تو 12,000 کم 12 کروڑ لوگوں کی مجھے فکر ہی نہ ہو تو یہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کروں گا. اگر آپ ایک ضلع میں ہیں اور آپ وہاں پہ 400-500 کارکنوں تک ہی اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام بھاگ دوڑ محدود کر دیں کہ میں تو 400-500 آدمیوں کا ذمہ دار ہوں اور ان 400-500 آدمیوں کی میں نے تربیت کی ہے، تو یہ آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے. بنیادی فرض تو اپنے بچوں کی تربیت ہے، مثلا اہل خانہ کی تربیت ایک انسان کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے. اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ ایک ہر مسلمان کی ابتدائی ذمہ داری ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. آگ سے اس کو بچانا اور اس کی تربیت کرنا یہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. نماز خود قائم کرنا اور اہل و عیال کو اس کو حکم دینا, یہ تو اسماعیل وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت خاص طور پہ اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ اور زکاۃ کی کا حکم دیتے تھے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے, نماز خود قائم کرنا اور اپنے اہل و عیال کو. لیکن اس کے باوجود ہم یہ جو ذمہ داری ہے اگر ہم یہ تو غافل کر دیں کہ اقامت دین کی عمومی جد و جہد بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس سے غافل کر دیں صحیح نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم اپنے اہل و عیال ہی میں بیٹھے رہیں اور یہ پورے ملک کی فکر نہ کریں اور تحریک اسلامی کو منظم نہ کریں. یہ تو اہل و عیال کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ تحریک اسلامی کو منظم کرنا اور اہل و عیال سے کچھ وقت نکال کر اس کی طرف دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری اولا تر ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ذمہ داری کہ ہم پورے ملک میں جدوجہد کریں. اور جو ذمہ دار بن جاتا ہے پھر جو پورے ملک کا ذمہ دار بن جاتا ہے اس کو اس کی قربانی دینی پڑتی ہے اہل و عیال کی, کیونکہ اس کے ذمہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری قربانی کچھ دینی پڑتی ہے, اس کی اس کو ذمہ داری ہے لیکن وہ قربانی دیتا ہے اور اس طرف آتا ہے. اس لیے پھر جب ایک جماعت کو ہم نے منظم اسی لیے کیا ہے کہ اس کو ساری قوم کے سامنے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہے, تو اگر ہم پوری قوم سے غافل ہو جائیں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ملک میں 12 کروڑ پودے لگے ہوئے ہیں, ہر آدمی ایک پودا ہے, آپ اس کے مالی ہیں. ان 12 کروڑ لوگوں تک پانی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, علم دین پہنچانا. آپ اس 12 کروڑ میں سے 12,000 پودوں کو الگ کر دیں کہ میں تو ان کی بابیاری کروں گا اور باقی سوکھ جائیں تو سوکھ جائیں, یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ نے اپنی تنظیم کا زیادہ لحاظ رکھے, اپنے گھر کی جس طرح اہمیت ہے اسی طرح اپنے کارکنوں کی زیادہ اہمیت ہے, اپنے ارکان کی زیادہ اہمیت ہے, ان کی توجہ کریں ان کو ان کی زیادہ. لیکن یہ تنظیم اسی لیے ہے کہ آپ یہ ساری دنیا تک پہنچے اور پوری عوام تک پہنچے. اگر وہاں تک آپ کی آواز ہی نہ پہنچے, اگر وہاں تک آپ سے یہ کو فکر ہی نہ ہو کہ ان تمام لوگوں تک بھی ہم پہنچے, تو یہ آپ اپنا فرض پورا نہیں کریں گے. اس لیے نئے نئے طریقے اختیار کرنا, نئے نئے طریقوں پر سوچنا کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس تنظیم کی آواز اور اپنی اس آواز کو ایسا مؤثر بنا سکتے ہیں کہ تمام لوگوں تک پہنچے اور تمام لوگوں تک میری آواز پہنچے, سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. معاشرے میں ہر ذمہ دار کا فرض ہے کہ جس علاقے میں اس کی ذمہ داری ہے وہ ایسے طریقے اختیار کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے شرعی حدود کے اندر, شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام جائز طریقے اختیار کرے کہ اس طریقے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعقد کر کے وہ مبذول کر کے پھر ان تک وہ اللہ کی دین اور اس کی دعوت پہنچا سکے. اگر یہ نہیں کریں گے کوتاہی کریں گے ہم. قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا, تو نوجوان تھے, کوئی بھی ان کی آواز کو اہمیت نہ دیتا, کہتے بھی رہتے تو کوئی اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا, اور مختلف لوگوں سے کہتے رہے. لیکن جب انہوں نے وہاں جا کے شاہی بت خانوں کے سارے وہ بتوں کے گردن ناپ لیے اور وہ بڑے کے اس پہ کلہاڑی رکھ دی, جب واپس آ گئے لوگ ایک دوسرے پوچھنے لگے یہ ہماری خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے. اس وقت ان کو کہ ایک تو ایک ابراہیم نامی کا ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے اس سے پوچھو, اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا ساری قوم اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے, اور اپنے باطل عقیدے کی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ بڑے سے پوچھو اور ان سے پوچھے تو ہمارے خدا ہیں. اپنے باطل عقیدے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک انقلابی طریقہ انہوں نے اختیار کیا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ لوگوں کو بلاؤ, تو وہ گئے اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس انداز سے پکارا کہ جو انداز اس بات کے لیے مخصوص تھا کہ جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور خطرہ آتا ہے کسی شہر پر تو اس وقت لوگ وہ نعرہ بلند کرتے تھے اور وہ انداز اختیار کرتے تھے. لیکن انہوں نے وہ انداز اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی اس سے انکار نہیں تھا, انہوں نے یہ کام کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا ان سے پوچھو تاکہ وہ اپنے باطل عقیدے کی طرف متوجہ ہو جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز اختیار کیا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں, اس لیے وہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ لوگ ہماری بات کس طریقے سے سنیں گے, کس طریقے سے متوجہ ہوں گے, کیسے ہم ان کو سمجھا سکیں گے, ان کے باطل عقیدوں اور ان کی غلط روش کی طرف کس طریقے سے ان کو متوجہ کریں گے, اور اپنے علاقے میں اس طرح سے دعوتی دین کو لوگوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے. قانع ہو جانا کہ ہم تو بس یہ چند لوگ ہیں اور ان کی تربیت کریں گے, اور یہ فطری رفتار یہ نہیں ہے. فطری رفتار یہ نہیں کہ آپ چند لوگوں کے ساتھ قانع ہو کر بیٹھ جائیں اور بالکل ٹھنڈے طریقے سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں. فطری رفتار اسلامی تحریک کی یہ ہے کہ آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی وقت نہ ہو, بالکل مجنون کی طرح اس راستے میں لگ جائے, صبح و شام اس دھن میں اس کا سوچ ہی یہی ہو کس طریقے سے لوگوں تک دعوت پہنچے گی. جانی اور مالی اور ہر طرح کے وسائل اس راستے میں تج دے, پوری قوتیں اور پوری توانائیاں اس راستے میں خرچ کر دے. یہ انقلابی تحریک اسلامی کا فقہی فطری رفتار ہے. انبیاء کی سنت یہ ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار یہی تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفتار یہی تھی. ان کو قرار نہیں تھا, وہ مضطرب تھے, وہ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے. مکہ میں کوئی نہ سنے تو طائف کی طرف جاؤ, طائف میں نہ سنے تو مدینہ منورہ کی طرف جاؤ, اور مسلسل کوشش کرو کہ کوئی باثر آدمی, کوئی ایسا آدمی جو قبیلے کا سردار ہو, جو بڑا ہو, وہ میرے ساتھ مل جائے. عام لوگوں کے اندر بھی دعوت دی, غلاموں کو, یتیموں کو, پچھڑے ہوئے لوگوں کو, ان لوگوں کو جن پر معاشرے میں ظلم کیا گیا تھا, مظلوموں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے قوت فراہم کی انہوں نے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے سرداروں کو بھی بلایا اور ان کو کہا اپنی سرداری اور اپنی خدائی قائم کرنے کی بجائے اللہ کے بندے بن جاؤ. فطری رفتار تحریک اسلامی کی یہ ہے, مسلسل آدمی کام کرے, مسلسل ہر طرح کی وسائل استعمال کرے, مسلسل کام میں لگا رہے, اور اپنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ سب کچھ خرچ کر کے اس راستے میں, کہ یہی اس کی تفسیر ہے کہ وہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. اگر آپ ایک من وزن اٹھا سکتے ہیں اور آپ ایک شیر اٹھائیں تو یہ حق کا تقاضا نہیں, اس کو پورا کرنے کا طریقہ نہیں. من اٹھا سکتے ہیں تو من ہی اٹھائیں, من اٹھا سکتے ہیں تو شیر اٹھانے سے آپ وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو فیلڈ دیکھنا چاہیے, میرے لوگ علاقے میں کتنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کس طرح میں ان تک پہنچوں گا, مظلوموں کو کیسے اکٹھا کروں گا, ان کو کیسے متحد کروں گا, اور جو بھی علاقے کے اندر ظالم ہے, جو رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو کیسے عبور کروں گا. اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا, اس کے لیے طویل عرصے کی منصوبہ بندی کرنا اور تھوڑے عرصے کی قلیل المیعاد منصوبہ بندی کرنا یہ آپ کا فرض ہے. لیکن نیت اور ارادہ یہی ہو کہ اللہ کا دین ہی غالب ہوگا, اسی کو غلبے کا حق ہے اور کسی اور کو غلبے کا حق علاقے میں حاصل نہیں ہے. یہ تقاضا ہے اس وقت کا. پھر آپ کے سامنے کس طرح کی دنیا ہے, کس دنیا میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ سر انجام دینا ہے, حالات کیا ہیں, اس کے بارے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. دنیا سکڑ گئی ہے, اتنی چھوٹی سی دنیا ہو گئی ہے, ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں, ٹیلی فون ہے, ٹیکسٹ ہے, رات ساری دنیا کے حالات آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیتے ہیں, بی بی سی سن لیتے ہیں, وائس آف امریکہ سن لیتے ہیں, انڈیا ریڈیو, ریڈیو ماسکو. جن لوگوں نے ایمان جو لائے تھے اور جو مؤمنین کا گروہ تھا, مکہ مکرمہ کے مظلوم لوگ تھے, غلام تھے, ہاتھ سے کمائی کرنے والے,
لوگ تھے، لیکن اس وقت بھی ان کو یہ حوصلہ دیا، اس وقت بھی ان کو یہ کہا کہ تمہارا دور آنے والا ہے، خوشخبریاں سنائی ان کو. یہ آپ بھی وہی انداز اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وہی وزیر کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، سرمایہ دار اور جاگیردار اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے کہ ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کو ظلم سے نجات دلانے والے ہیں، ہم آپ کو نجات دلائیں گے. تو اس کے بعد پھر وہ منظر بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. ہم نے پورا ملک کے اندر جو سروے کیا ہے، جو سارے ملک کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر قصبے اور ہر گاؤں میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، تربیت یافتہ وہ آدمی، یا اسلامی دنیا کے طلبا سے نکلا ہے، یا اس نے کبھی جماعت کے کسی فکر سے متاثر ہوا ہے، کسی تربیت گاہ سے نکلا ہے، مختلف لوگوں میں علاقوں میں، اور اس کے اندر صلاحیت ہے، دیانتدار بھی ہے، لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، لوگوں کو اٹھا کے چل سکتا ہے، ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ دوبارہ شامل کر کے ان کو ایکٹیو بنانا، ان کو آگے بڑھانا، ان کو اٹھانا، یہ کام مختلف یعنی اس وقت جماعت کے پیش نظر یہی کام ہے. اگر آپ اپنی جو تربیت یافتہ کارکن ان کو کام پر لگائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، پھر جو برادر تنظیمیں آپس میں مربوط ہوں، یکجہت ہو، ایک دوسرے کی ذات پرستی کریں، مدر اور پیرنٹ آرگنائزیشن کے طور پر آپ تمام برادر تنظیموں کی سرپرستی کریں اور ان کو اٹھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کہیں کوئی آپ کو کسی سے شکایت پیدا ہوتی ہے، اس شکایت کو ٹھیک کرنے کا اور اس کو دور کرنے کے ذریعے موجود ہیں، جماعت کی قیادت موجود ہے، اس قیادت کو وہ پرابلم پیش کرے، پرابلمس آتے رہتے ہیں، ان کو حل بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی سرپرستی ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے اگر آپ اپنے تمام لوگوں کو کام پر لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی انشاءاللہ بہت جلد، جتنا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنی جلدی وہ تبدیلی آپ کو مل جائے گی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ روس اتنی جلدی ایسا پستہ ہوگا کہ یہ تاشکند اور سمرقند سے بھی نکل جائے گا؟ ابھی رات مجھے وہ ہمارے دوست ہیں میمن برادری کے احمد طارق صاحب، وہ بتا رہے تھے جی کہ چار سال پہلے آپ نے یہاں کوئی تقریر کی، اس میں تاشکند، بخارا، سمرقند کا ذکر کیا، تو کہتے ہماری برادری کے ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ تمہارا قاضی جو ہے، یہ کبھی دہلی کے لال قلعے کی بات کرتا ہے، کبھی تاشکند کی، ہمیں مروا کر رکھ دے گا. اس کو کہو کہ یہ باتیں نہ کریں، لوگوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ تاشکند اتنا قریب ہے. جناب افغانستان سے زیادہ واپس ہی یہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، لوگ قبول نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ وہ تاشکند سے بھی نکل جائے گا، بخارا اور تاجکستان اور ازبکستان، کسی کے وہم و گمان میں آنے والی بات. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، اس کی بات چاہیے. پھر امریکہ آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ روس آپ کو کچھ، آپ کو وہ امکانات نظر نہیں آتے جو اللہ کر سکتا ہے. آپ اس منزل کو بہت دور سمجھ کے اللہ آپ کے قدموں میں لا کر اس کو گرا دے گا، کہ جو اللہ کی نسبت کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. یہ اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اس ایمان اور اس ایقان اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی پوری قوت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو اللہ کا مددگار ہوگا، جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اس کی دین کے لیے کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کو آئے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.